तो ऐ लोगो, इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें इल्म न हो।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल के सिलसिले दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के साथ एक मरतबा फिर हाजिर हैं। सवालात के बाकायदा आगाज़ से पहले दुरूद पाक की फजीलत हुसूल बरकत के लिए शामिल करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम कि जो कोई शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल उस पर 10 रहमतें भेजता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम। हुजूर, कपड़े का कोई हिस्सा नापाक हो गया, ये पता नहीं चल रहा कि नजासत लगी कहाँ पर थी, ऐसी जगह गुजरे बस चीटे पड़े हो या कैसे कैसे ही लग गई, तो अब क्या किया जाए, अब कौन से हिस्से को पाक किया जाए।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। अगर कपड़े के अंदर नजासत लगी है, इसका यकीन है कि नजासत कपड़े में लगी है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि कपड़े के किस हिस्से पर लगी है। बस औकात तो एक आइडिया हो जाता है कि बच्चे को गोद में लिया था तो आस्तीन गीली हो गई थी, अब आस्तीन का कौन सा हिस्सा गीला हुआ था ये पता नहीं चल रहा।
बाज़ाफा नजासत लगने की जगह मालूम होती है, बाद में धो लूंगा, खुश्क हो जाती, फिर याद नहीं रहता कि यहाँ लगी थी यहाँ लगी थी।
तो अब ऐसी सूरत में अगर इस तरह का तायुन है कि दामन पे लगी थी,
ठीक है,
या सीधी आस्तीन पे लगी थी, उल्टी आस्तीन पे लगी थी, या शलवार के सीधे पैंचे या उल्टे पैंचे पे लगी थी, तो अगर इस तरह जिस चीज का इसको यकीन है ना कि यहाँ लगी थी, अब उस आस्तीन में किस जगह लगी थी ये पता नहीं चल रहा, तो भी पूरी आस्तीन को धो लेना चाहिए,
ठीक है।
इसी तरह अगर पैंचे पे लगी थी, अब सीधे पैंचे पे लगी है, कौन से हिस्से पे लगी है ये नहीं पता चल रहा, तो सीधे पैंचे का वो मुतासिरा हिस्सा जिसके बारे में जन्ने गालिब हो रहा है कि इतने हिस्से पे लगी होगी, उतने हिस्से को धो लिया जाए। और अगर सिचुएशन ये है कि नजासत लगने का तो यकीन है,
लगी थी,
लगी है इसका यकीन है, लेकिन कहाँ लगी थी, वो कौन सा हिस्सा था, आस्तीन, दामन या सीने का हिस्सा, कमर की तरफ, इसका नहीं पता चल रहा, लेकिन इतना यकीन है कि नजासत आके लगी है,
ठीक है।
तो ऐसी सूरत में पूरे कपड़े को ही धो लेना चाहिए ताकि किसी किस्म का शक शुबा ना रहे।
अच्छा, पूरा कपड़ा धोना पड़ेगा,
पूरा मतलब जैसे कमीज के बारे में ऐसा हो रहा है कि कमीज पे नजासत लगी है, लेकिन कमीज के किस हिस्से पे लगी है ये इसे यकीन नहीं आ रहा, लेकिन लगना यकीन से साबित था,
ठीक है।
तो ऐसी सूरत में पूरी कमीज को ही धो लेना चाहिए, शलवार का धोना जरूरी नहीं है जबकि वो नापाक ना हुई हो, या शलवार पे नापाकी लगी है तो उसको धो लें,
ठीक है।
कमीज का धोना जरूरी नहीं है जबकि उस पर नापाकी ना लगी हो, तो जिस हिस्से में नापाकी लगने का यकीन है और उसकी जगह का तायुन ना हो रहा हो, तो ऐसी सूरत में जिस कदर जन्ने गालिब हो सके कि इस हिस्से पे नापाकी लगी होगी उस हिस्से को धो ले, और अगर जन्ने गालिब नहीं कायम हो रहा तो फिर ऐसी सूरत में उस कपड़े को मुकम्मल ही धो लेना चाहिए,
निचोड़ना वो सारे मामले,
जिस तरह कपड़े पाक करने का तरीका है कि उसको इस तरह धोए के नजासत निकलने का जन्ने गालिब हो जाए,
ठीक। जरूर, ये तो था नजास्तें जो इसको गंदगी वाके शुमार किया जाता है, पेशाब, पाखाना और इस तरह की चीजें। तेल लग जाए, तेल जो ना वो नापाक हो जाए, वो अगर जिस्म पर या कपड़ों पर लगे तो वो कितनी मरतबा धोना है, उसका क्या अलग हुक्म है?
तेल जो है इसके अंदर चिकनाहट होती है, अब इसको जिस तरह 3 मरतबा धोने का जो तरीका कार है कि इसको नल के नीचे ले जाए और इस पे पानी बहाएं,
ठीक है,
पानी बहाने के बाद इसको निचोड़े,
ठीक है।
اب اس میں ایک یہ ہوتا ہے کہ ظن غالب اگر آپ کو ہو جائے کہ اس میں جو ناپاکی ہے, کیونکہ تیل میں چکناہٹ ہے اور تیل فی نفسی ہی ناپاک نہیں ہوتا,
تیل تو پاک ہی ہوتا ہے,
تیل فی نفسی پاک ہوتا ہے, اس میں نجاست آ کے لگتی ہے. اب اس کپڑے کو دھویا جائے گا, اور تین مرتبہ دھونے کا جو طریقہ کار فقہ کرام نے بیان فرمایا ہے اس کا طریقہ میں عرض کر دیتا ہوں. مثلا اس کو پانی میں ڈالا آپ نے, اور پانی میں ڈالنے کے بعد نکال لیں, جیسے کسی ٹب وغیرہ میں جب دھو رہے ہوں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک ٹب میں ہم نے اس کو ڈال دیا, اس کے بعد پھر اس کو نکالیں,
ٹھیک ہے,
اور نکالنے کے بعد اس قدر نچوڑیں کہ اب اس میں سے ایک قطرہ بھی پانی باقی نہ رہے, یعنی دھونے والے کی طاقت کے مطابق وہ اس قدر نچوڑ لیں کہ اب مزید نچوڑنے کے پر بھی کوئی قطرہ نہیں نکلے گا.
ٹھیک ہے, اب اس کے بعد یہ بتائیے کہ جس کا کپڑا ہے وہی نچوڑے یا کوئی بھی دھو سکتا ہے؟
جو اس کپڑے کو استعمال کرے گا,
جی جی,
جو اس کپڑے کو استعمال کرے گا اس کی طاقت کے اعتبار ہے, یعنی اگر وہ خود دھو رہا ہے تو اپنی طاقت, اگر کوئی اس کے کپڑے کو کوئی اور دھو رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں یہ ہے کہ دھونے والا اس سے زیادہ طاقتور ہو.
اچھا, یہ ضروری ہے
تاکہ وہ اس کی طاقت سے زیادہ نچوڑ سکے.
ٹھیک ہے,
اگر دھونے والا اس کی طاقت سے کم طاقت والا ہے,
صحیح,
یعنی جیسے مرد کی طاقت عورت کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے, تو اگر عورت ہو رہی ہے تو وہ اتنی طاقت نہیں لگائے گی نچوڑنے میں, تو اس لیے تھوڑا مسئلہ وہاں پہ دشوار ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ایک دفعہ اس کو اس طرح نچوڑ لیا جائے کہ قطرہ پانی کا مکمل نکل جائے, ایک قطرہ بھی ٹپک نہ ٹپکے مزید نچوڑنے کی صورت میں. اب اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھو لے,
یا
جہاں جہاں چھینٹیں لگی ہیں ان کو دھو لے, پھر اس کپڑے کو دوسرے پانی میں کھنگالے.
اچھا, اس پانی سے تو نہیں ہاتھ دھونے جس میں کپڑا ڈبویا تھا؟
پہلی دفعہ جس ٹب کو استعمال کیا گیا اس پانی کو استعمال نہیں کرنا.
اچھا, وہ پھینک دیں؟
جی, اب دوسرے پانی کے اندر اس کو ڈال دیں.
ٹھیک ہے,
اس کے بعد اس میں ڈال کر بھگو کر اچھی طریقے پھر نکالیں اور اس کو اچھی طرح نچوڑیں.
ٹھیک
ہے, یہاں تک کہ ایک قطرہ بھی اب مزید نچوڑنے سے نہ نکلے.
ٹھیک ہے,
اچھا, اس طرح پھر اس کو تیسرے پانی میں ڈالیں, اور تیسرے پانی میں ڈالنے کے بعد اس کو اسی طریقے سے پانی میں اچھی طریقے سے ڈیپ کر کے پھر اس کو نکالے, اور تیسری مرتبہ اس طرح نچوڑ لے کہ اب مزید قطرے نہ نکلے. تو ہر مرتبہ جب یہ کپڑے کو دھو رہا ہوگا ایک دفعہ دھونے کے بعد, تو اپنے ہاتھوں کو بھی یہ دھوئے گا. جب تیسری مرتبہ اس طرح کر لے گا تو یہ کپڑا پاک ہو جائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, تیل کی چکناہٹ تو نہیں نکلی؟
یہ تو نہیں نکلتی اتنی جلدی.
تو تیل کی چکناہٹ کا نکالنا ضروری نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
ایک طریقہ یہ ہے تین مرتبہ نچوڑنے والا.
صحیح,
اور یہ تین مرتبہ نچوڑنے کا طریقہ فقہ کرام نے بالخصوص ان لوگوں کے لیے متعین فرمایا ہے, ذکر فرمایا ہے کہ جن کو کپڑے پاک کرنے کے حوالے سے وسوسے آتے ہیں.
اچھا,
یعنی اب یہ کلیئر ہی نہیں ہوتا کہ کپڑا پاک ہوا نہیں ہوا, ہوا نہیں ہوا, وہ اسی کشمکش میں
لگے رہتے ہیں,
لگے رہتے ہیں, اور کئی بالٹیاں بہاتے رہتے ہیں, کپڑا کئی پہلے ہی کئی منٹ پہلے ہی پاک ہو چکا ہوتا ہے, لیکن یہ ناپاکی کا وسوسہ جو نا مزید پانی ان کو بہانے دیتا ہے اور یہ پانی بہاتے رہتے ہیں. تو ایسے وسوسے والوں کے لیے بالخصوص فقہ کرام نے یہ تین مرتبہ نچوڑنے والے طریقے کو لکھا ہے کہ ایک مرتبہ پانی اس پہ بہایا جائے, پانی بہانے کے بعد پھر اس کو نچوڑیں,
ٹھیک ہے,
اپنے ہاتھوں کو دھو لیں پھر, لیکن نچوڑنا وہی ہے کہ جس کے اندر اب مزید نچوڑنے میں قطرہ نہ نکلے.
ٹھیک ہے,
اس طرح ایک دفعہ نچوڑ لے, پھر دھوئے, پھر دوسری دفعہ نچوڑے, پھر اس کے بعد تیسری دفعہ دھوئے, اور اس کے بعد تیسری دفعہ بھی نچوڑ لے.
صحیح,
اب یہ وسوسے والے کا یہ وسوسہ اس طرح بیان کردہ طریقے کے مطابق زائل ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے,
کہ میں نے تین مرتبہ اس کو اچھی طرح نچوڑ کے دھو لیا ہے.
صحیح,
اصل ہے طہارت حاصل کرنا وہ ہے ناپاکی کو زائل کرنے سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے.
ٹھیک ہے,
اب اس کے لیے ایک آسان طریقہ یہ ہے, جو عام طور پہ جن کو وسوسے نہیں اس معاملے میں آتے تو وہ جلدی اس کپڑے کو پاک کر لیتے ہیں کہ نل کے نیچے لے کے جائیں اور پانی اس پہ بہاتے رہیں. اب چونکہ نل سے آنے والا پانی یہ بہتا ہوا پانی ہوتا ہے, جاری پانی کے حکم میں ہوتا ہے, تو اب اس کے نیچے کپڑا لے جائیں بہتے ہوئے پانی کے نیچے نل کھول کے, اب اس میں پانی بہنے دیں, یہاں تک کہ جب اس کو ظن غالب ہو جائے, قوی گمان ہو جائے کہ ناپاکی جو اس کپڑے میں لگی تھی, جیسے تیل ناپاک تھا تو تیل میں جو ناپاکی آئی تھی,
ٹھیک ہے.
تیل تو ناپاک نہیں تھا, تیل میں ناپاکی شامل ہونے کی وجہ سے تیل ناپاک ہوا, وہ کپڑے پہ لگا یا بدن پہ لگا تو اس سے جسم یا کپڑا بھی ناپاک ہو جائے گا. تو اب یہ ظن غالب جب اس کو ہو جاتا ہے کہ اس تیل میں شامل نجاست میرے اس قدر پانی کے بہانے کی وجہ سے زائل ہو چکی ہے, نکل گئی ہے, تو اس صورت میں اس کا کپڑا پاک ہو جائے گا. اب سوال وہی کہ تیل کے چکناہٹ تو باقی ہے, تو تیل فی نفسی پاک تھا, ازالے نجاست ہو گیا, تیل پاک تھا وہ ناپاک ہو گیا تھا, جب ازالے نجاست ہو گیا تو نجاست زائل ہونے کی صورت میں تیل بھی پاک ہے. اسی طرح کپڑا یا ناپاک تیل جسم پہ گر جاتا ہے تو اس میں بھی یہی ہے کہ اس کو نل کے نیچے لے جائیں, اچھی طرح تین مرتبہ اس پہ پانی بہائیں,
ٹھیک ہے,
اور جب اطمینان ہو گیا کہ نجاست کا اثر ختم ہو گیا ہے تو ہاتھ پاک ہو جائے گا, یا پاؤں تھا وہ پاؤں پاک ہو جائے گا, لیکن اس پہ جو چکناہٹ باقی رہے گی اس سے کوئی مذائقہ نہیں. لیکن یہ یاد رہے کہ یہ چکناہٹ والی جو چیزیں ہیں یہ اگر حلال تھیں, پاک تھیں, تو ان کے بارے میں تو یہ حکم ہے کہ اب ان کو اس چکنائی کو دور کرنا ضروری نہیں.
ٹھیک ہے,
ہاں اگر چکنائی ناپاک ہو,
خود ہی وہ چکنائی ناپاک ہو,
چکنائی ہی ناپاک ہو, مثال کے طور پہ کسی مردار جانور کی چربی,
ٹھیک ہے,
یہ چکنائی ہوتی ہے اس میں, اگر یہ مردار جانور کی جو چربی تھی وہ ہاتھ پہ لگ گئی یا کپڑے پہ لگ گئی تو ہاتھ اور کپڑا ناپاک ہو جائے گا. اب ناپاک ہونے کی صورت میں اب اس چکناہٹ کو دور کرنا ضروری ہے, جب تک چکنائی باقی رہے گی کپڑا یا جسم پاک نہیں ہوگا.
ٹھیک ٹھیک. ضرور, یہ دوسرا, یہ آپ نے فرمایا کہ یہ تین مرتبہ جو ہے یہ وسوسے کے لیے, اگر کسی کو ایک مرتبہ میں اطمینان ہو جاتا ہے ابھی میں نے تو پاک کر لیا,
اصل تو یہی ہے نا ازالہ نجاست, تو جب نجاست زائل ہونے کا یقین ہو جائے,
ٹھیک ہے,
یا یقین نہیں ہو رہا, ظن غالب ہو جائے, قوی گمان ہو جائے, تو یہ قریب ظن غالب قوی گمان بھی یقین کے ساتھ ملحق کیا جاتا ہے, یقین جیسی ہی کیفیت میں آ جاتا ہے,
ٹھیک ہے,
تو یہ اس کے لیے ہے. ہاں جو وسوسے والے ہیں ان کے لیے طریقہ فقہ کرام نے لکھا ہے, اور اس میں تاکہ ان کا وسوسہ دور ہو جائے, اور اگر کسی کو یقین حاصل ہو جاتا ہے کپڑا پاک کرنے پانی بہانے کی صورت میں تو
اچھا, جو جس کو یقین حاصل ہوتا ہے اس کے لیے ہم کہیں گے کہ احتیاطاً دو تین مرتبہ وہ بھی کر لے, یا اس کو کہیں گے بس اب کافی ہے.
اصل جو نجاست زائل ہونے کا یقین یا ظن غالب ہو گیا تو کپڑا پاک,
مزید احتیاط کا حکم,
اب مزید احتیاط فقہ کرام نے لکھی اس کے لیے نہیں ہے.
صحیح. جو یہ راستے کی کیچڑ, اس پہ بڑے لوگوں کو وسوسے آتے ہیں, بارشوں کے دن ہوتے ہیں, یہ کیچڑ لگ جائے اس کا کیا حکم ہے, پاک ہوتی ہے؟
راستے کی جو کیچڑ ہے جب تک اس میں ناپاکی کا ملنا یقین کے ساتھ معلوم نہ ہو اس وقت تک راستے کی کیچڑ یہ پاک ہی تصور کی جائے گی, کپڑے پر جسم پر لگ جانے کی صورت میں ان کے ناپاک ہونے کا حکم نہیں دیں گے.
ٹھیک ہے.
لیکن نماز پڑھنے کے لیے چونکہ انسان اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے, نماز پڑھتا ہے, اور وہاں پاکیزگی عبادت کا ایک اہم ترین جز ہے, تو اس پیرائے میں بہتر یہ ہے کہ کپڑے پاک بھی ہوں, پاک ہونے کے ساتھ ساتھ صاف ستھرے بھی ہو, نظافت بھی انسان کے جسم سے کپڑوں سے ظاہر ہو رہی ہو, تو اس لیے کہ رستے کی کیچڑ اگرچہ پاک ہے جب تک یقین ناپاکی کا نہ ہو یہ پاک ہے, لیکن نماز پڑھنے کے لیے بہتر ہے کہ اس کو دھو لیا جائے, اگر نہیں دھویا اور نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی.
ٹھیک ہے. کالز کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
وعلیکم
و رحمۃ
اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں کاشف بات کر رہا ہوں ممتان سے. مجھے قاری صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ نجاست غلیظہ اس کے پاک کرنے کے کیا کام ہے, اور اگر کوئی کلین وغیرہ پہ جسم پہ یا لوگ نجاست غلیظہ لگ جاتی ہے یا کپڑوں پہ تو اس کو پاک کیسے کیا جاتا ہے؟
انشاءاللہ. دوسری کال.
محمود اختاری باب المدینہ کراچی سے. میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض کرنا ہے کہ گائے اور بھینس کا دودھ نکالتے وقت عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ جانور جو ہے کبھی کبھی کوئی کوئی وہ پیشاب کر دیتی ہیں, اور وہ ایک اچھی خاصی مقدار میں جو ہے بالٹی میں چلا جاتا ہے, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟
پہلا سوال تھا کہ نجاست غلیظہ, پچھلی مرتبہ آپ نے فرمایا ہوگا, اس کا دوبارہ بھی فرمایا کہ غلیظہ اور ایک خفیفہ ایک لفظ تھا, تو اس کے پاک کرنے کے کیا کام ہے, کپڑوں پر, قالین پر, بدن پر لگ جائے تو یہ ارشاد فرمائیے.
لیکن اس میں یہی ہے کہ نجاست غلیظہ یعنی جیسے بچے کا پیشاب یا مرد یا عورت کے اگلے پچھلے مقام سے نکلنے والی وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا غسل فرض ہو جاتا ہے, تو یہ نجاست غلیظہ ہیں، اسی طریقے سے مرغی، بطخ کی بیٹ، یہ نجاست غلیظہ ہیں. ایسے ہی حلال یا حرام جانوروں کا گوبر، لید یہ وغیرہ، یہ بھی نجاست غلیظہ میں شمار ہوتا ہے. کتے کا لعاب،
ٹھیک ہے،
یہ بھی نجاست غلیظہ میں شمار ہوتا ہے. تو اب یہ نجاست غلیظہ اگر کسی کپڑے پر یا جسم پر لگ جائے تو شریعت مطہرہ نے نماز کے اعتبار سے اس کی تین صورتیں بنائی ہیں.
اچھا،
درہم کے برابر یا درہم سے زیادہ یا درہم سے کم.
درہم کے برابر، درہم زیادہ یا کم،
تو اس اعتبار سے یعنی نماز پڑھنے کے اعتبار سے اس کے حکم میں یہ تین صورتیں بن جاتی ہیں کہ اگر وہ درہم کے درہم سے زیادہ لگ گئی. اب درہم کیا ہے، ہتھیلی کو ہم کھولیں اور اس میں پانی کے قطرے جمع کرنا شروع کر دیں، یہاں تک کہ جتنا پھیلاؤ پانی کا آخری وقت تک جمع ہو جائے گا، اب ڈالیں گے بہہ جائے گا پانی. تو جتنا ہتھیلی میں پانی کا پھیلاؤ، پانی کا ہتھیلی میں آ سکتا ہے، اتنی لمبائی چوڑائی پیمائش، یہ ہے درہم کی مقدار. تو اگر درہم سے زیادہ نجاست غلیظہ لگ جاتی ہے تو اس صورت میں نماز نہیں پڑھ سکتے،
نہیں پڑھ سکتے،
پڑھنا گناہ، حرام، نماز ہوگی ہی نہیں.
صحیح.
فرض ہے کہ اس کو دھو کر، اس کو زائل کر کے پھر نماز پڑھیں،
ٹھیک ہے، یا کپڑے بدل لیں پھر
یا دوسرے کپڑے چینج کر لیں. اچھا، نجاست، اگر نجاست غلیظہ درہم کے برابر لگی ہے تو اس صورت میں نماز پڑھنا ناجائز گناہ اور نماز مکروہ تحریمی ہوگی.
مکروہ تحریمی،
تحریمی گناہ ہے اور اس پہ واجب ہوگا کہ اس نماز کو اعادہ کرنا، پاک کپڑے پہن کے اس کا اعادہ کرنا واجب ہوگا. اور اس ایسی صورت میں چونکہ نماز پڑھنی ہے اور کوئی کپڑے نہیں ہیں، تو اب اس کو، اس ناپاک کپڑے کو دھونا واجب ہے،
واجب ہوگا،
بغیر دھوئے پڑے گا تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی.
صحیح.
گناہ. اور تیسری صورت یہ کہ نجاست غلیظہ درہم سے کم مقدار میں لگی ہے، دو تین قطرے پیشاب کے کپڑوں پہ لگ گئے ہیں، تو یہ نجاست غلیظہ ہے اور نجاست غلیظہ سے چونکہ درہم سے کم ہے تو اس صورت میں سنت دھونا سنت ہے، نماز پڑھنے کے لیے اس کا دھونا سنت ہے. اور اگر کسی نے بغیر دھوئے پڑھ لی، نماز ہو جائے گی لیکن مکروہ تنزیہی، بہتر ہے کہ پاک کپڑوں میں یا اس کپڑے کو پاک کر کے پھر نماز پڑھی جائے.
ٹھیک ہے، تو یہ تین صورتیں ہیں، درہم کے برابر، زیادہ یا کم. زیادہ لگے تو پڑھنا ہی جائز نہیں،
پڑھنا ہی جائز نہیں، نماز ہوگی ہی نہیں.
برابر لگ جائے تو واجب ہے کہ
واجب ہے،
اور کم لگ جائے تو
پھر اس کا دھونا سنت ہے،
ٹھیک،
اور نماز پڑھے گا تو ہو جائے گی مکروہ تنزیہ.
جزاک اللہ. دوسری کال تھی باب المدینہ کراچی سے کہ گائے یا بھینس کا دودھ نکال رہے ہیں، بالٹی پڑی ہوتی ہے اس کے تھن کے نیچے، دودھ نکالتے ہوئے اگر بعض اوقات پیشاب کر دیتے ہوں گے یہ جانور، تو اس کا چھینٹے اگر وہ بالٹی میں گر جائیں تو آپ کیا حکم؟
بالکل، اگر یہ دودھ میں، دودھ کی بالٹی میں اگر یہ اس کا پیشاب گر جاتا ہے،
ٹھیک ہے،
بھینس کا، گائے کا، تو یہ بالٹی بھر دودھ ناپاک ہو جائے گا،
سارا ہی ناپاک ہے.
اب جیسے یا تو ڈائریکٹ اس میں تو شاید نہ گرتا ہو، لیکن چھینٹے اس کی اڑ کے اگر اس میں آتی ہیں،
زمین پر گرا اور اس سے
چھینٹے اڑ کے دودھ کی بالٹی میں آتی ہیں، تو یہ دودھ کی بالٹی میں جو دودھ ہے یہ ناپاک ہو جائے گا.
ٹھیک ہے.
اب ایسے دودھ کو یوں بیچ دینا بھی جائز نہیں ہے.
اچھا، یہ بیچنا جائز نہیں ہے، اس پہ احتیاط کرنی چاہیے، اس کو ضائع کر دینا چاہیے.
ایک قطرہ بھی اگر بالٹی بھر دودھ میں گر گیا تو سب ناپاک ہو جائے گا.
اچھا، سارا ناپاک
ہو جائے گا.
ٹھیک ہے. یہ اب دودھ بیچنے والے جو ہیں، جو اس معاملے میں، ان کو اس معاملے میں دیکھنا چاہیے، اور مسلمانوں کو جو پاک دودھ ہے وہی پیش کرنا چاہیے. تو یہ نجاست لگتی ہے، گیلی ہوتی ہے عموماً. اب نجاست تو خشک ہے، زمین پر لگی تھی، کپڑے پر، خشک کپڑا پڑا ہوا ہے لیکن نجس ہے. اب اس پر کوئی گیلے پاؤں لے کر چلنا شروع کر دے تو کیا اب وہ اس کا جسم ناپاک ہو جائے گا؟
عام طور پہ یہ گھروں میں اس طرح ہوتا ہے کہ بچوں کی، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے جگہ جگہ کارپیٹ کا کچھ حصہ ناپاک ہوتا ہی رہتا ہے. اب وہ پیشاب سوکھ گیا، سب کچھ، نجاست بظاہر نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ کنفرم ہوتا ہے رہنے والوں کو کہ کارپیٹ کا یہ حصہ متاثر ہے اور یہ ناپاک ہے. اب وضو کر کے پھر اسی کمرے میں یا ہال وغیرہ میں آنا جانا ہوتا ہے، تو اس میں گیلے پاؤں لے کر اگر ناپاک کارپیٹ پہ کوئی گزرا،
ٹھیک ہے،
تو اس میں یہ ہے کہ اگر پاؤں میں اتنی تری تھی کہ جو کارپیٹ کے، ناپاک کارپیٹ پہ پاؤں لگا، پاؤں کی تری اتنی زیادہ تھی کہ وہ ناپاک کارپیٹ کے اندر جذب ہوئی اور وہاں سے ناپاکی پاؤں میں لگ جائے،
ٹھیک،
یعنی پاؤں، ایک ہوتا ہے کہ پاؤں میں نمی ہے،
صحیح،
اور ایک ہوتا ہے پاؤں میں تری باقاعدہ, جیسے عام طور پہ ہم پاؤں جب دھو رہے ہوتے ہیں تو پاؤں ہمارا تر بتر ہوتا ہے اور باقاعدہ قطرے اس سے ٹپک رہے ہوتے ہیں. اگر یہ کنڈیشن ہے اور ایسی کنڈیشن میں کسی نے ناپاک پاؤں کارپیٹ پہ رکھا اور رکھنے کی صورت میں وہ کارپیٹ کا حصہ گیلا ہو گیا, گیلا ہو کے پھر اس کی تری اب پاؤں میں لگ گئی,
ٹھیک ہے,
اب پاؤں بھی ناپاک ہو جائے گا.
اچھا, اب
نماز پڑھیں گے تو نماز بھی نہیں ہوگی. تو
اچھا وضو ہے تو وضو بھی ٹوٹ جائے گا؟
وضو نہیں ٹوٹے گا,
وضو باقی رہے گا,
وضو باقی رہے گا. ہاں اگر پاؤں میں تری تو ہے لیکن پاؤں میں اس طرح کی تری نہیں ہے کہ وہ قطرہ بن کے ٹپک رہا ہو اور کارپیٹ پہ جا کے پھر اس میں جذب ہو کے ادھر سے نجاست پھر پاؤں میں لگے, صرف ایک نمی سی ہے,
ٹھیک ہے,
پاؤں گیلا تو ہے ہلکا نم ہے اور
پسینے کی وجہ سے نمی آ جاتی ہے.
تو اب یہ کہ ایسی صورت میں اگر وہ ناپاک گیلا پاؤں لے کر اگر وہ کارپیٹ پہ چلتا ہوا چلا گیا,
ٹھیک ہے,
اور اس کو پتا ہے کہ پاؤں میں اتنی قطرے والی تری نہیں تھی کہ جو جذب ہو کر پھر وہاں سے پاؤں میں دوبارہ ناپاکی کو لگائیں, تو اس صورت میں کارپیٹ سے ناپاک پاؤں ناپاک نہیں ہوگا,
ٹھیک ہے.
تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی جگہ کو ہاتھ لگایا جاتا ہے یا بیڈ شیٹ وغیرہ پہ ہاتھ لگا, ہاتھ میں محسوس ہوتا ہے کہ کچھ تری ہے,
ٹھیک ہے,
پتہ چلتا ہے کہ ادھر بچے نے پیشاب کیا.
صحیح صحیح.
اب اگر ہاتھ میں بس ہمیں ٹھنڈک کا احساس ہو رہا ہے
لگانے سے, ٹھنڈا
لگانے سے خشکی اور تری اس کا فرق تو ہو رہا ہے کہ یہاں پہ گیلا تری ہے, گیلا ہو رہا ہے, لیکن ہاتھ میں کوئی تری محسوس نہیں ہو رہی, ہاتھوں میں تری نہیں آ رہی, تو اس صورت میں ہاتھ ناپاک نہیں ہوگا. تو صرف نمی کا احساس ہونے سے, یعنی اگر وہ ناپاک کپڑا تھا اور ناپاک کپڑے سے ہمارا ہاتھ ٹچ ہوا, صرف تری اور نمی محسوس ہوئی, تو اس نمی سے ہاتھ ناپاک نہیں ہوگا. ہاں اگر وہ اتنا تر تھا کہ اس پہ ہاتھ لگانے سے ہمارے ہاتھ میں باقاعدہ اس تری چھٹ گئی,
ٹھیک,
اور ناپاکی لگ گئی, تو اس صورت میں ناپاک.
ٹھیک ٹھیک, جزاک اللہ. کچھ کالرز ہمارے ساتھ ہیں, نئی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں ابو امیمہ تاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. میرا دارالسلام سنت میں سوال یہ ہے کہ اگر بالٹی میں پانی نکال لیا جائے اور بالٹی سے جو ہے پانی نکال نکال کر جو ہے وہ کپڑے کو دھویا جائے, تو کیا یہ بہتے پانی کے حکم میں, یعنی پہلے مطلب کہ بالٹی پانی سے بھر لی جائے پھر اس بالٹی سے جو ہے وہ برتن سے پانی نکالا جائے, تو اب یہ برتن سے پانی نکال کر ہم کپڑے پہ ڈال رہے ہیں, تو یہ جاری پانی کے حکم میں ہے یا یہ ٹھہرے میں, یعنی وہ تین دفعہ اس کو نچوڑا جائے گا, یا وہ جاری پانی کے حکم میں ایک ہی دفعہ وہ اس کے لیے کافی ہے؟ اور اسی طرح لوٹے سے اگر مطلب کہ کپڑے پہ پانی انڈیلا جائے, کپڑے کو دھویا جائے, تو وہ بھی جاری پانی کے حکم میں ہوگا یا وہ مطلب تین دفعہ اس کو پاک کرنا پڑے گا؟ اس بارے میں تھوڑی شرعی رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسری کال.
السلام علیکم
و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں میری ایک لانڈری کی دکان ہے, تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں سب کپڑے جو ہے نا مکس کر کے دیتا ہوں, تو اس کے مطلب جو نجاست مجھے نظر آ جائے وہ تو میں دھو لیتا ہوں الگ سے, جو نظر نہیں آتی ہے اس کو ظاہر ہے ان سارے مکس کر کے میں دیتا ہوں, تو اس کے بارے میں کیا ہے ذرا وہ مجھے کھانے بتا دے.
ٹھیک ہے, دو کالرز ہیں, دونوں کالرز ہمارے مستقل کالرز ہیں. ابو امیمہ بھائی باب المدینہ کراچی سے, جاری پانی کا ہم نے حکم بیان کیا کہ اس کا حکم دوسرے پانی کی نسبت الگ ہے. اب جاری پانی تو ایک نلکے کا فرمایا یا نہر بہہ رہی ہو, بالٹی سے وہ پانی اگر مگ سے یا لوٹے سے ڈال رہے ہیں وہ پانی بہہ رہا ہے, کیا بھی یہ جاری پانی کا حکم
ہے؟ یہ بھی جاری پانی کے حکم میں آئے گا, جیسے لوٹا بھرا یا مگا بھرا ہوا ہے اور اسے پانی ڈالا جا رہا ہے, جو پانی کپڑے کے اجزاء کپڑے کے اندر آ رہا ہے اور بہتا ہوا آگے نکل رہا ہے, تو یہ جاری پانی کے حکم میں ہے.
اس کو جاری پانی کے حکام
جی, یہ جاری پانی کے حکام میں ہے, چاہے لوٹے کی ٹوٹی سے بہہ رہا ہو یا نلکے سے بہہ رہا ہو یا مگے سے لے کر پانی اس میں بہا جا رہا ہو, تو یہ سب بہتے پانی کے حکم میں آ جاتے ہیں. اور بہتے پانی میں دھونے کی صورت یہ ہے کہ ظن غالب ہو جائے تو ناپاک کپڑا پاک ہو جاتا ہے, اس بات کا ظن غالب ہو جائے کہ نجاست کپڑے میں سے نکل گئی.
ٹھیک ہے, دوسری کال ان کا جو سوال سمجھ آیا کہ کپڑے بھیجتے ہیں بیچتے ہیں, تو جن کپڑوں میں نجاست
دھونے کا شاید عمل ہے
جی جی, تو جن میں نجاست پتہ ہوتی ہے کہ نجاست لگی وہ تو پاک کر دیتے ہیں اور بقیہ کو نہیں کرتے, تو کیا بقیہ کپڑے پاک کے لیں گے؟
دیکھیں اس میں کپڑے پاک اور ناپاک یہ یعنی یہ متعدد کپڑے بیک وقت دھونے کا عمل ان کا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نجاست نظر آتی ہے تو اس کو میں الگ سے دھو لیتا ہوں.
ٹھیک ہے.
تو اب چونکہ جو اس طرح کپڑے واشنگ کا جو کام کرتے ہیں تو چونکہ اب ان کے متعدد کپڑے بیک وقت یہ مشین میں ڈال دیتے ہیں.
بڑی بڑی مشینیں
ہوتی ہیں. اور اب ان کو اس بات کا بھی یقین نہیں ہے کہ کون سا کپڑا پاک ہے کون سا نہ پاک ہے, یہ دھو رہے ہیں.
ٹھیک ہے.
تو اب ان کو اس انداز میں دھونا کہ اب ان کا یعنی کپڑا بھی ہاتھ لگائیں گے تو ہاتھ ناپاک نہ ہو جائیں, تو اس وسوسے میں ان کو نہیں پڑنا.
ٹھیک ہے.
جب تک نجاست کا انہیں یقین نہ ہو تو یہ ان سب کپڑوں کو پاک ہی تصور کریں گے, اگرچہ اس میں ناپاک کپڑے بھی آ گئے ہوں اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے,
ان کو معلوم بھی نہیں.
تو اب جہاں اگر انہیں کوئی ناپاک کپڑا پتہ چلتا ہے تو اس کو یہ الگ سے
بظاہر تو یہ ناپاک داغ وغیرہ کو شاید ناپاک سمجھ رہے ہوں گے, ویسے تو ان کو
ناپاکی اگر انہیں ناپاکی نظر آ جاتی ہے ایسی باقاعدہ اس کو یہ الگ سے. عام طور پہ یہ بقر عید کے بعد جو لوگوں کے کپڑے خراب ہوتے ہیں تو یہ کپڑے بھی جاتے ہیں دھوبی کے پاس دھلنے کے لیے. تو اس صورت میں جو نجاست کا جنہیں یقین ہے ان کپڑوں کو یہ الگ کر کے دھوئیں.
ٹھیک ہے.
ان کو پاک کپڑوں میں مکس نہ کریں. ٹھیک ہے. تاکہ بقیہ پاک کپڑے یا پانی وہ ناپاک نہ ہو جائے, ان کو الگ سے پاک کریں اور الگ سے پاک کرنے کے بعد پھر انہیں دھویا جائے. اور اگر اس طرح انہوں نے دھوئے اور پاک اور ناپاک کا انہیں کوئی علم بھی نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
تو اس صورت میں جو کپڑے دھل رہے ہیں وہ پاک ہی تصور کیے جائیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس آدمی نے ناپاک کپڑے دیے ہیں اس کو تو یقین ہے,
اس کو پتا تھا کہ میرے کپڑے ناپاک,
اس کو پتا ہے کہ میرے کپڑے تو ناپاک گئے ہیں.
ٹھیک ہے.
اب جب دھل کر آئیں گے کپڑے تو اس کپڑے دینے والے کے لیے کیا حکم ہے کہ کیا آیا وہ ان کپڑوں کو پہن کے نماز پڑھ سکتا ہے؟
صحیح.
تو اب اس میں یہ ہے کہ اگر اس نے کپڑے ناپاک دیے, ناپاک کپڑے دھل کر جب اس کے پاس دھوبی کی طرف سے دھل کر آ گئے اور ان میں ناپاکی نظر نہیں آ رہی, جو ناپاکی تھی وہ ناپاکی کا اثرات رنگ وغیرہ سب ختم ہو چکا ہے, بو بھی نہیں آ رہی, نشان مٹ گیا, تو اس صورت میں اس کے اس کپڑے کو پاک ہی تصور کیا جائے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ عام طور پہ چونکہ بڑے پیمانے پر جب مشینوں میں کپڑے کو ڈالا جاتا ہے تو اس میں پانی کی ایک وافر مقدار استعمال کی جاتی ہے, اور اس میں چونکہ یہ کاسٹک وغیرہ اور ایسے کیمیکلز بھی یوز کرتے ہیں کہ جو میل کچیل کو دور کرتا ہے, تو ان سب مراحل سے گزرنے کے بعد پھر پانی کی وافر مقدار, پھر مشین چلتی ہے اور پانی بعد میں بھی یہ گندا پانی نکالنے کے لیے صابن والا سرف والا پانی نکالنے کے لیے نیا پانی بھی ڈالتے ہیں, اور مشین اس دوران بھی گردش میں رہتی ہے, تو اس سے بآسانی ہے صابن والا پانی بھی نکل جاتا ہے. یعنی ان کے مطابق جو گندا پانی ہے صابن والا پانی یہ سب کچھ نکال کے جب صاف پانی آنے لگتا ہے تو پھر یہ سمجھتے ہیں کہ کپڑے اب دھل گئے, اب یہ پھر سوکھانے اور نچوڑنے کے عمل کی طرف جاتے ہیں.
ٹھیک ہے.
تو ان طریقہ کار کو جب دیکھا گیا, باقاعدہ اس طبقے سے وابستہ لوگوں کا مشورہ ہوا, ان سے یہ معلومات ہوئی ہے کہ کپڑے کو دھونے میں یعنی ایک اسٹینڈرڈ ہے اور اس کے مطابق کپڑے کو دھویا جاتا ہے, تو ظاہر یہی ہے جس سے ظن غالب ہو جاتا ہے کہ اگر کسی نے ناپاک کپڑے ان کو دیے تھے دھوبیوں کو اور اس طریقے سے وہ مراحل سے گزر کے آیا ہے اور نجاست نظر نہیں آ رہی تو کپڑا پاک ہے. لیکن بہتر یہی ہے کہ اپنے ناپاک کپڑوں کو پہلے پاک کر لیا جائے پھر دھوبیوں کی خدمات حاصل کی جائے.
تو یہ تو عام طور پر جو دھوبی ایسے ہی کرتے ہوں گے, لیکن آپ کو بھی معلوم ہے کہ بعض دھوبی دھوتے ہی نالے کے پانی سے, اس طرح کی معلومات نالوں کے قریب دھو رہے ہوتے ہیں. اب پاک پانی بھی ہوتا ہوگا لیکن وہ قریب میں نجاست وغیرہ ہوتی ہے, پتہ بھی کہ میرا دھوبی جو ہے جس سے میں دھلواتا ہوں وہ مشینوں سے نہیں دھوتے, ہاتھوں سے دھوتے ہیں. تو
صدر الشریعہ علیہ رحمہ سے کچھ سوال اسی طرح کا کیا گیا تھا.
ٹھیک ہے.
کہ وہ ادھر اس طرح دھوتے ہیں, پانی گندا بھی بہرا ہوتا ہے اور اس طرح, تو آیا وہ کپڑے مسلم غیر مسلم سب کے کپڑے ہوتے ہیں اور دھونے والے غیر مسلم بھی ہوتے ہیں تو کپڑا پاک ہو کے آئے گا نہیں آئے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نجاست کے اگر اثرات کپڑے اب دھل کر آئے تو نجاست کا اثر نشان وغیرہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تو کپڑا پاک ہی کہلائے گا.
ٹھیک ہے. پاک ہی مانا,
پاک ہی ہو, بہتر یہ کہ پاک کر کے ہی دیا جائے.
بہت زیادہ مچھر ہوتے ہیں, کھٹمل ہوتے ہیں, لوگ ان کو مارتے ہیں, خون نکلتا ہے ان میں سے, وہ پاک ہوتا ہے نا پاک ہوتا ہے, ہاتھوں پہ لگتا ہے, بعد
کپڑوں پہ بھی,
کپڑے پہ
سونے کے بعد سو کے اٹھیں تو کپڑوں پہ بس اوقات نشانات بھی لوگوں کے یوں دیکھیں تو جہاں کھٹمل زیادہ ہوتے ہیں تو اس طرح ان کے جسم میں جاتے ہیں اور مر بھی جاتے ہیں وہ دب کر. تو کھٹمل کا خون یا مچھر کا خون یا مکھی کا, اس طرح جو ہے نا یہ حشرات
چھوٹے چھوٹے,
ان کا خون پاک ہے.
اچھا, ان کا خون پاک ہے.
یہ اگر کپڑوں پہ لگ جائے یا جسم پہ لگ جائے تو ناپاک نہیں ہوگا. البتہ چونکہ یہ جراثیم, ان کے بلڈ میں جراثیم تو ہوتے ہیں,
صحیح,
تو اس کے ازالے کے لیے اپنے کپڑے کو یا اپنے جسم کو دھو لینا چاہیے. لیکن ان کا خون ناپاک نہیں ہے.
وہ یعنی نماز کے
اندر نماز اگر پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی.
ٹھیک ہے, مزید کچھ کالز اگر ہوں تو شامل کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
انتانہ صاحب سے بول رہا ہوں. سوال میرا یہ ہے کہ نماز کے دوران اکثر کمزوری کی وجہ سے پیشاب کے قطرے جو نکل جاتے ہیں, تو اس سے کہ نماز ہو جائے گی یا نہیں, اور ہو جائے گی تو نماز پڑھنے کے بعد کیا ہمیں غسل کرنا اور کپڑے جو ہیں وہ پاک کرنا فرض ہو جائے گا یا نہیں؟
ٹھیک ہے, مزید.
محمد عامر اطاری نام ہے میرا. تو جی میرا سوال یہ تھا کہ میری والدہ بیٹھی عزت کے اوپر, تو یہ پوچھنا تھا کہ وہ کیا مدنی چینل دیکھ سکتی ہیں عزت؟ یہ میرا سوال تھا بھائی.
ٹھیک ہے, متنی چینل عدت کے دوران دیکھنے کا حکم. پہلا سوال حضور یہ تھا کہ نماز کے دوران پیشاب کے قطرے آ گئے, تو اب وہ نماز کا حکم کیا ہوگا, اور اس کے بعد کیا کپڑے پاک کرنے ہیں, غسل کرنا ہے پورا؟
لیکن پیشاب کے قطرے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے.
ٹھیک ہے,
نماز پڑھ رہے ہوں گے تو نماز بھی ٹوٹ جائے گی. اب وہ قطرہ شلوار پہ کپڑوں پہ جس جگہ لگا ہوگا وہ حصہ بھی ناپاک ہو جائے گا. لیکن قطروں سے نکلنے, اب قطرے اگر بہت زیادہ نکل گئے اور درہم سے زیادہ اگر وہ حصہ ناپاک ہو گیا, تو اب تو ان کپڑوں میں نماز پڑھ ہی نہیں سکتے.
ٹھیک,
ان کو پاک کرنا ہوگا. رہا یہ کہ غسل کرنا, تو پیشاب کے قطرے نکلنے سے غسل لازم نہیں ہوتا. ایک آدمی باقاعدہ فارغ ہوتا ہے قضاء حاجت سے تو غسل لازم نہیں ہوتا, صرف وضو ٹوٹتا ہے. تو یہاں پر بھی وضو ٹوٹے گا, پیشاب کے قطروں سے غسل فرض نہیں ہوتا.
اچھا, نماز بھی ٹوٹ جائے گی, نماز بھی ٹوٹ اگر یہ معذور فرد ہے.
اگر یہ معذور, اب چونکہ یہ معذور کے حوالے سے کافی حد تک ہم پچھلے سلسلے میں بیان کر چکے ہیں, تو اب ان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ اپنا مسئلہ دارالافتاء اہل سنت اگر ان کے شہر میں ہو تو دارالافتاء اہل سنت چلے جائیں, اپنے شہر کے کسی مفتی سنی صحیح العقیدہ عالم دین مفتی صاحب کی خدمت میں جائیں, اپنا مسئلہ بیان کریں, تو معذور شریک ہونے نہ ہونے کی صورت ان کو بتا دی جائے گی اور ان کو مزید احکام پتہ چل جائیں گے. دارالافتاء اہل سنت کے فون نمبرز اگر اسکرین پہ دکھائے جائیں تو ان نمبرز پہ صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک, اور علاوہ ایک سے دو نماز وغیرہ کا وقفہ ہے, اور جمعہ کا دن چھٹی کا ہوتا ہے. ان کے جمعہ کے علاوہ بقیہ کسی بھی دن ان اوقات کا خیال رکھتے ہوئے اپنا مسئلہ بیان کریں, انشاءاللہ ان کو اطمینان بخش جواب دیا جائے گا
انشاءاللہ. دوسرا سوال تھا, والدہ عدت پر بیٹھی ہیں, اب عدت کے دوران مدنی چینل دیکھ سکتی ہیں؟
مدنی چینل عدت کے دوران بھی دیکھا جا سکتا ہے, اور بھائی اس میں یہی ہے کہ عورت مرد اجنبی کو غیر محرم کو دیکھ سکتی ہے, بشرطے کہ اس کے دل میں کوئی بری نیت خیال پیدا نہ ہو رہا ہو. تو عدت کے دوران ان کی والدہ مدنی چینل دیکھ سکتی ہیں.
ماشاءاللہ. حضور سردیوں کا موسم ہے پورے ملک بھر میں, جیکٹیں سردیوں کی بعض دفعہ وہ پرانے بازار سے بھی خریدی جاتی ہیں, بعض دفعہ نئی بھی خریدی جاتی ہیں, چمڑے کی لیدر کی بنی ہوتی ہیں. تو اس پہ دونوں لوگوں کو وسوسے آتے ہیں, شبہ آتا ہے کہ بھئی یہ چمڑا ناپاک ہے پاک ہے, پہننے سے بعض دفعہ منع بھی کرتے ہیں, اس کا کوئی حکم؟
دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جب تک ہمیں ناپاکی کا یا نجس ہونے کا یقین نہیں ہوگا, اس وقت تک ہم کسی بھی چیز کو ناپاک تصور نہیں کریں گے.
ٹھیک ہے,
تو کیا صرف حرام ہی جانور مرتے ہیں؟
ٹھیک ہے,
لاکھوں لاکھ جانور رائے خدا میں قربان کیے جاتے ہیں, بقر عید میں تو الگ, اس کے علاوہ پورے سال یہ جو گوشت ہمیں کھانے کو ملتا ہے
حلال جانوروں
کا ہوتا ہے, ان کی بھی کھالے ہوتی ہیں. تو اس لیے یہ اپنے آپ میں وسوسے میں نہ آئیں کہ یہ جو لیدر ہے یہ کسی حرام یعنی سور یا خنزیر یا مردار کی کھال کا ہی بنا ہوگا. تو یاد رکھیں کہ خنزیر کے علاوہ سور جس کو کہتے ہیں اس کی کھال پاک نہیں ہوتی, چاہے کتنا ہی رگڑ لیں کتنا ہی دھو لیں,
جو مرضی کہ
ساتوں سمندر کے پانی بھی اگر اسے بہا دیے جائیں تو خنزیر کی کھال پاک نہیں ہوتی.
نجس العین,
یہ نجس العین ہے, یہ سمجھو ناپاکی ہے,
یہ گندگی ہے, گندگی کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتی.
تو خنزیر کے علاوہ بقیہ جو جانور ہیں اگرچہ وہ حرام ہوں, ان کا گوشت نہ کھایا جاتا ہو, تو ان کی کھال اگر کسی نے اتار لی, اتارنے کے بعد اس کو دھوپ میں ڈال دیا, یا چکنائی جو کھال کی ہوتی ہے وہ کسی طور کسی طریقے سے زائل کر دی,
ٹھیک ہے,
چاہے دھوپ میں ڈال کے یا کیمیکل وغیرہ لگا کے اس کی کھال کو دھو لیا, صاف ستھرا پاک کر لیا, چکنائی ختم ہو گئی, تو وہ کھال بھی پاک ہے,
ٹھیک ہے.
ایسی کھال کا اگر لیدر کی جیکٹ بنائی گئی ہے تو وہ جیکٹ بھی پہن سکتے ہیں, نماز پڑھی جا سکتی ہے. بس فرق یہ ہے کہ حرام جانوروں کی کھال کا استعمال کرنا یہ غرور, تکبر اور اس طرح کے برے اوصاف پیدا کرتا ہے.
ٹھیک ہے, چیتے کی,
شیر وغیرہ,
یہ پہننا ہی ہے یا ویسے ہی بیٹھنے کے لیے؟
بیٹھنا ہو یا پہننا ہو, اگرچہ ان کی کھال پاک ہو گئی,
ٹھیک ہے,
تب بھی ان کا استعمال کرنے سے بچنا چاہیے کہ انسانی صفات میں بری صفتیں پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. ہاں, حلال جو جانور ہیں بکری بھیڑ وغیرہ, ان کی کھال کو استعمال بلا حرج استعمال کیا جا سکتا ہے, جبکہ یہ
بکری کا سنا ہے کہ عاجزی بھی پیدا ہوتی ہے,
بکری کی کھال پہ بیٹھنے سے عاجزی پیدا ہوتی ہے, ان کی ساری پیدا ہوتی ہے.
ٹھیک ہے, تو بکری کی کھال پر بیٹھا جائے اور ان کے چمڑے سے
چمڑے کی جیکٹیں ہیں, لیدر کی جیکٹیں ہیں, تو اس میں وسوسے میں نہ پڑیں کہ اس میں پتہ نہیں کس کی کھال لگی ہوگی. تو جب پتہ چل جائے اس وقت آپ کو عمل کرنا ہے, جب تک پتہ نہیں چلے حرام یا ناپاک, اس کھال کا ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو تو وسوسے میں نہ آئیں, اس کو استعمال آپ نہیں کرنا چاہتے نہ کریں, دوسرا اگر کوئی استعمال کر رہا ہے تو اس پہ آبجیکشن نہیں کریں.
ٹھیک ہے, بالکل حلال ہے اور پاک ہے. جزاک اللہ حضور, سلسلے کا وقت ختم ہو گیا, سوالات ابھی بھی باقی ہیں. مدنی چینل دیکھتے رہیے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
تو اے لوگو, علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو.